درود به محمد و آل محمد.
انداز سے دیکھنے لگے تو پھر دین کا کوئی جانشین نہیں ہے. اگر اگر دین رسم دے تو رسموں کے جانشین بہت ہیں. مثلا بہت سادہ سی باتیں ہوئی ہے کہ ابھی مثلا آپ یہاں سے تشریف فرما ہے, اگر آپ مسلمان نہ ہوتے, نعوذ باللہ ہم مسلمان نہ ہوتے تو کہیں اور ہوتے, ابھی مسجد میں بیٹھے ہیں تو کسی سروس میں ہوتے, کسی مندر میں ہوتے, نعوذ باللہ اور پاس ہو جاتے تو کسی کلب میں ہوتے, کیا مطلب. اگر رسم کی بات ہے, ریچول کی بات ہے, تو وہ رسمیں اور رسوم تو کوئی بھی دے دیتا ہے. لیکن میں نے عرض کیا اصلی کام ہے زندگی کے آداب دے دینا, اس میں دین کا کوئی جانشین نہیں ہے. اور دین کو جو سب سے زیادہ لوگوں سے لڑنا پڑتا ہے وہ انہی آداب کے اوپر لڑنا پڑتا ہے. اور اس روایت میں طرح موجود ہے کہ آپ نے یہ بچپنوں سے سنا ہے کہ جب رسول گرامی نے اپنا دین دینا شروع کیا, لوگوں کو دین کی تعلیمات دینا شروع کی, تو کفار مکہ رسول خدا کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد تمہیں کیا چاہیے, اگر بادشاہ بننا چاہتے ہو تو ہم بادشاہ بنانے کو تیار ہیں, اگر دولت چاہتے ہو تو ہم تمہیں دولت دینے کو تیار ہیں, اگر خوبصورت لڑکیاں چاہیے تو عرب کی بہترین لڑکیاں ہم تمہیں دے دیں گے, اب تمہیں چاہیے کیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کفار مکہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم دنیا کی ہر چیز دینے کو تیار ہیں, لیکن ہم نے زندگی کا جو راستہ سوچا ہوا ہے وہ راستہ تبدیل نہیں کروا. دولت دے دیں گے, سب کچھ کر دیں گے, لیکن دین اس سے کم پر راضی نہیں ہوتا. دین پہلی چیز جو مطالبہ کرتا ہے وہ یہ کہ زندگی کو دیکھنے کا ویو چینج کر دو, زندگی کو دیکھنے کا انداز تبدیل کر دو. اب ہمارے ساتھ جو مشکل پیش آ رہی ہے وہ دوسری مشکل یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر پروپیگنڈے عجیب و غریب طریقوں سے ہوئے ہیں. اس دنیا کے اندر مثال کے طور پر ایک فکر یہ دی گئی ہے کہ بھائی آپ کو اس سے کیا کام کہ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو دیکھیے, اپنی زندگی کو سنوار لیجیے, دوسروں کی زندگی میں بلا وجہ دخالت دینے کی کیا کیا ضرورت ہے. اس کو ہمارے یہاں آزادی رائے کہا جاتا ہے, اور اگر سوسائٹی کی سطح سے چلا جائے تو اس کو لبرلزم کہا جائے گا. تھوڑی سی دیر میں آپ کی خدمت میں دیندار کی مشکلات کے عنوان سے عرض کروں گا, اور اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف آئیں گے, یعنی صحیح سجادیہ اور اس کی تعلیمات. درود بھیجے گا محمد والے محمد. عملی طور پر ایک دیندار کو سوچیے, دیندار چاہے وہ پاکستان میں رہ رہا ہے, چاہے دبئی میں رہ رہا ہے, چاہے دنیا کی کسی خطے کے اندر رہ رہا ہے, اس دیندار کو کتنے فرنٹس پہ لڑنا پڑ رہا ہے. ایک دیندار سوچ لیجیے, آپ بھی ہو سکتے ہیں, وہ میں بھی ہو سکتا ہوں. ایک دیندار ایک آتا ہے مقابلے میں مکمل بے دینی کے مقابلے میں, یہ دیندار ہے, اور ایک فکر ہے جو مکمل بے دینی کی فکر لا دینیت. وہ لادینیت بھی بہت سارے رنگ تبدیل کرتی رہتی ہے. یہ فکر کیا کہہ رہی ہے, یہ فکر کہہ رہی ہے کہ ہمیں دین کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب یہ دیندار ہونے کے ناطے اس فکر کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہوا ہے, اور یہ دین کا دفاع کرے گا, اور وہ جو ہے وہ بے دینی کو فروغ دیں گے. ان کے پاس اپنے ٹولز ہیں, اس کے پاس اپنے وسائل ہیں. اگر تو ہم سے یہ پوچھے بے دینی کامیاب کیوں ہو رہی ہے دیندار کے مقابلے میں, کیوں لادینیت پھیل رہی ہے, وہ زیادہ آسانی سے پھیل جاتے ہیں, اس کی مثالیں کیا ہوتی ہیں. مثال کے طور پر آپ دنیا کی کسی بھی خطے کے اندر کوئی اسپورٹس کی خاطر لوگوں کو جمع کرنا چاہیں تو آپ بہت آسانی سے 1,00,000 آدمی جمع کر سکتے ہیں, وہ بہت بڑا کارنامہ نہیں ہوگا. امریکہ میں, پاکستان میں, یہاں پر کہیں پر بھی آپ کو ایسا گیم لگا دیجئے تو اس کے دیکھنے والے لاکھوں میں بہت آسانی سے پہنچ جائیں گے, کروڑوں پہنچ جائیں گے, لاکھوں میں کیا بات. لیکن آپ کسی بھی دین کے نام پر اتنے لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کیجیے, کسی بھی دین کے نام پر, تو مصیبت بن جائے گی, چاہے وہ اسلام ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ ہندوئزم, کچھ بھی ہو, مشکل بن جائے گی. کیوں ایسا ہے؟ اس کی وجہ بہت سادہ سی وجہ ہے, وہ یہ کہ لادینیت ہمیشہ خواہشات کے اوپر سفر کرتی ہے. لادینیت ہمیشہ اپنے آپ کو خواہشات کے ساتھ لے کر چلتی ہے, کہتی جو تمہاری خواہش ہے وہ صحیح ہے کرو, اور دین ہمیشہ کچھ نہ کچھ خواہشات کو روکنے کی طرف جائے گا. کسی بھی دین میں چلے جائیے, کوئی دین یہ نہیں کہے گا جو مرضی آئے کرو, کوئی دین یہ نہیں کہے گا. مگر یہ دین کے اندر کوئی ریسنٹلی کوئی انحراف آیا ہو تو وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کر سکتا ہے, بعض دینوں نے کوشش کی ہے منحرف اجیات میں, ورنہ دین یہ کام نہیں کرے گا. دین ہمیشہ کوشش کرتا ہے عقل اور شعور کے ذریعے سے لوگوں کی خواہشات کو کچھ نہ کچھ کنٹرول کر پائے. تو ایک دیندار کا مقابلہ کیا ہے اس وقت؟ ایک دیندار کا مقابلہ ہے ایک طرف سے لادینیت کے ساتھ, ایک اور مقابلہ ہے مثال کے طور پر. اب دیندار کے کام اور زیادہ اسپیسیفک ہوتے ہیں, مثلا میں مسلمان ہوں تو میرا ایک طرف سے مقابلہ بنتا ہے عیسائیت سے, اور دوسرے ادیان سے جو اسلام کے مقابلے میں ہیں. آپ کسی اسلامی ملک سے باہر چلے جائیں تو آپ کو اس بات کا فوراً اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں بھائی مقابلہ ہو رہا ہے. مثلا افریقہ میں ابھی ہم نے دیکھا جہاں جاتے تھے وہاں پتہ چلتا تھا بھائی اس کا عیسائی مشنریز جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے کام کر رہے ہیں. تو اب دیندار ہونے کے ناطے ایک مقابلہ آپ کا بے دین سے تھا اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کا مقابلہ ٹکرا گیا غیر مسلمانوں سے. تھوڑا سا اور اپنے آپ کو جان جانچنے کی کوشش کی تھی. تو اب شیعہ ہونے کے ناطے آپ کا ایک ٹکراؤ ہو گیا غیر شیعہ کے ساتھ. یہ بھی آپ کی دینداری کے نتیجے میں ہوا نا. آپ دیندار ہونے کے ناطے ایک فرقے کے قائم ہیں. اب اس فرقے کے ناطے آپ کا ایک ٹکراؤ غیر فرقے سے کیا. اب اور تھوڑا سا آتے ہیں, اب فرقے کے اندر بھی بہت سارے گروپس بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس گروپ کے ہونے کے ناطے آپ کا دوسرے گروپ سے بھی ایک ٹکراؤ بن رہا ہے. یہ چار اور دیکھیے اور کیا ہے. اب ایک اور نئی فکر بنی ہے. وہ نئی فکر کیا ہے, کہتا ہے میں مسلم ہوں پریکٹسنگ مسلم نہیں ہوں, نان پریکٹسنگ مسلم, پریکٹس نہیں کرتا ہوں اس کے اوپر. اچھا یہ چھانٹ کر دین کے خلاف جو کام کرنے والے ہیں وہ بھی ایسی ایسی چیزیں نکال کے لاتے ہیں جو دین کی روح کو برباد کر دیں. اب دیکھیے آپ نے روایتوں میں سنا ہوگا رسول خدا کے پاس ایک قبیلہ آیا, اس نے رسول خدا سے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم دین قبول کرنے کو تیار ہیں لیکن ایک سال تک نماز پڑھنے کو نہ کہیے. رسول خدا نے کہا ایک دن بھی نہیں ہو سکتا. ہم کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کے رسول ہم ایک ایسا دین لائے ہیں جو آپ کا دین ہے اس میں عمل نہیں ہے. بس رسول ایک نماز پر تیار نہیں ہوئے تھے. تو یہ پریکٹس میں نہ لانے والا اسلام کون سا اسلام ہے اس کی کوئی خبر نہیں کہاں سے آیا ہے کس طرح سے آیا ہے. بھارت یہ بھی ایک ہے. اچھا یہ جو دیندار اتنے ڈھیر سارے ٹکراؤ میں ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض اوقات سمجھ نہیں پا رہا ہوتا کہ کس جگہ اس کو نہیں ٹکرانا تھا اس جگہ ٹکرا بیٹھتا ہے. ایک دو مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. پر سمجھیے ایک جگہ پر میں شیعہ ہونے کے ناطے یہ سمجھ رہا ہوں مجھے مخالف فرقے کے ساتھ ٹکرانا ہے اور میں ٹکرا کے بیٹھ گیا مخالف فرقے کے ساتھ. اس کی جواب میں نے کیا کیا, مثال کے طور پر میں نے مخالف فرقے کے بزلان کو ثابت کیا کہ یہ باطل ہے اور سخت باطل ہے اور اس دخل کے اندر ہماری بہت شدت آ گئی جبکہ مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ مقابلہ دو فرقوں کا نہیں تھا, یہاں مقابلہ دین کے نام پر لڑا جا رہا تھا. یعنی میں تو فرقے کی جنگ میں لگا رہا کہ میں اپنا فرقہ ثابت کرتا رہا اور دوسرے فرقے کو بدنام کرتا رہا جبکہ مجھے پتا نہیں تھا وہاں جنگ فرقے کی نہیں ہو رہی تھی دین کی ہو رہی تھی. اور یہ جو کوشش کی جا رہی تھی یہ اس بات کی کوشش تھی کہ دین اسلام لڑنے جھڑنے وغیرہ دین نظر آئے. ہم نہیں سمجھ پاتے بالوں کا. مثال کے طور پہ ایک جگہ میں گیا وہاں میں نے دیکھا دین اسلام کے مقابلے میں عیسائیت ہے. میں نے عیسائیت کی خوب مذمت کی دل بھر کے جب مذمت کر لی پتا چلا وہاں میدان اسلام اور عیسائیت کا نہیں تھا دین اور بے دین کا تھا. اور یہ جو میں نے عیسائیت کی کمر توڑی ہے اس سے بے دینوں کو فائدہ دیا ہے. میں نے بہت دفعہ ہم غلط محاذ پہ غلط جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. دیندار کو بہت زیادہ ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے خاص کر آج کے معاشرے کے اندر. کتنی ہی دفعہ ہوتا ہے ایک دیندار مخلصانہ لڑائی لڑ رہا ہوتا ہے لیکن در حقیقت کسی اور مخالف کے فیور میں لڑائی لڑ رہا ہوتا ہے. اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. دیندار کی یہ ساری مشکلات ہیں, اس کے مقابلے میں حل کیا ہے؟ اور آج کا زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ کسی بھی دیندار کے لیے بغیر اس مقابلے میں شرکت کیے اپنے دین پر عمل کرنا ناممکن ہو رہا ہے. مثال دیکھیے, مثال کے طور پر فرمائیے آج سے 40-50 سال پہلے میں پاکستان یا ہندوستان کی کسی گاؤں کا رہنے والا تھا. گاؤں میں جتنے بھی خاندان کے ساتھ تھا اپنے کاموں کو انجام دے رہا تھا. کسی اور گاؤں کے اندر کچھ اور لوگ رہ رہے تھے وہ بھی اپنے کام کو انجام دے رہے تھے. نہ انہوں نے مجھ سے پوچھنا تھا کہ میں کیوں کر رہا ہوں, نہ ان سے میں نے پوچھنا تھا کہ وہ کیوں کر رہا ہے. کیا رہتا ہے اب گھر بھی ایسا نہیں ہے. آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر کوئی بھی کام کر رہے ہوں گے ساری دنیا کی نظریں آپ کے اوپر لگی ہوں گی. آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہا ہے, کس دلیل کے تحت کر رہا ہے. نتیجہ یہ کہ اگر میں اور آپ اس وقت جسٹیفائی نہیں کر پائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں ہمیں پتا بھی نہیں چلے گا کہ ہم کس مخالف کا ساتھ دیتے چلے جائیں گے. بدقسمتی سے یہ کام بھی کوئی نئی سازش نہیں ہے, یہ حربہ بھی کوئی نیا حربہ نہیں ہے. ہم نے موضوع لیا سید سجاد کیا. سید سجاد کا زمانہ آپ کی خدمت میں عرض کیا, اس کا ہجرت سے لے کر تقریباً 94 ہجرت تک. بظاہر اگر کوئی دیکھے تو اس کو یوں لگے گا جیسے امام کے کام میں مصلحت ہے. کیا مصلحت ہے سمجھ میں نہیں آ رہی. امام دعا کی طرف لے کر جا رہے ہیں پورے معاشرے کو. اتنی دعائیں دی ہیں مولا نے, اتنی دعائیں دی ہیں, ہر ہر موضوع کے اوپر ایک دعا دی ہے. سمجھ یہ دعائیں کیوں دی گئی ہیں, دعاؤں کی لوجک کیا ہے؟ اس وقت میں جبکہ دین اسلام خطرے میں تھا, اس وقت 61 ہجرا کا واقعہ ہو چکا تھا, کربلا کے واقعے کے بعد بنی امیہ اپنی طاقت کے اوپر تھے. اس وقت جب بنی امیہ پوری طاقت کے ساتھ اپنے کام کو انجام دے رہے تھے, اور بنی امیہ کی طاقت کے دو نشانیاں تھیں, ایک تو یہ کہ وہ عرب قوم پرستی کو پھیلا رہے تھے, دوسرا اسلامی ثقافت کو ختم کر کے مادہ پرست ثقافت لا رہے تھے. اس کو میں تھوڑا سا تشریح آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. رسول گرامی نے عرب معاشرے کے اندر جب کام کیا تو جاہلیت کی ثقافت تھی. رسول خدا نے اپنی پوری زندگی گزارتی جاہلیت کی ثقافت کا مقابلہ کرتے کرتی. رسول خدا کا جب انتقال ہوا تو کسی حد تک جاہلیت کی ثقافت کا خاتمہ ہو چکا تھا, لیکن ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ جیسے رسول خدا کا انتقال ہوا جاہلیت نے دوبارہ سر اٹھا دیا, دوبارہ سے جاہلیت آئی. اس کی ایک نشانی ہے وہ یہ کہ آپ جا کر دیکھیے کہ وہ جو سقیفہ بنی قاعدہ ہوا اس کے اندر کوئی دلیل قرآن سے نہیں دی گئی. سقیفہ بنی قاعدہ میں کوئی دلیل قرآن سے نہیں ہے, کوئی روایت نہیں پڑھی گئی, ساری کی ساری گفتگو وہی تھی جو جاہلیت کے زمانے ہوتی تھی. خلاصہ کلام کی جاہلیت کی ثقافت رسول خدا کی افواج کے بعد واپس آئی. بنی امیہ نے اندر ہی اندر کام کر کے اسلامی ثقافت کا خاتمہ کیا, اس کی جگہ جاہلیت کی ثقافت کو زندہ کیا. جاہلیت کی ثقافت کو زندہ کرنے کے لیے انہوں نے دو فرعی ثقافتوں کا سہارا لیا, دو چھوٹی ثقافتوں کا سہارا لیا. ایک عرب قوم پرستی, لوگوں کو عرب قوم پرستی کے نام پر اٹھایا. بنی امیہ عرب قوم پر ثابت ہوئے خاندان اہل بیت کے مقابلے میں, جن کے غیر عرب کے ساتھ تعلقات بہت اچھے تھے. اب آپ دیکھیے, خاص کر چوتھی امام کی ذات مقدس کو دیکھیے, امام نے اپنی شادی کے لیے کچھ سندھی خواتین کا بھی انتخاب کیا, اپنے گھر کے لیے سندھی خواتین کا انتخاب کیا. کیوں انتخاب کیا تھا, کیوں مولانا نے یہ کام کیا؟ تمام اہل بیت کے ماننے والوں کو اگر پورے تاریخ کے اندر حساب کریں, جتنا 250 سال وہ لوگ تشریف فرما تھے, اہل بیت کے سب سے زیادہ ماننے والے خراسان کے اندر تھے. خراسانی ایرانی تھے, ایرانی عجم تھے. عجم اہل بیت کا ساتھ کیوں دیتے تھے؟ جبکہ اس طرف سے اگر بنی امیہ کو دیکھیں تو بنی امیہ کے پاس ایک قوم تھی جو اس کا ساتھ دینے کے لیے تھی, وہ عرب قوم پرستی تھی. عرب قوم پرستی کا یہ عالم لکھتے ہیں اسی زمانے میں جب سید سجادیہ پیش کی جا رہی تھی, لکھتے ہیں ایک جگہ کتاب کے اندر لکھا تاریخ میں کہ ایک عرب چل رہا ہوتا تھا, مثلا سنائی کسی عرب نے کسی بازار سے کچھ سامان خریدا ہے اور وہ سامان لے جانے کے لیے اس کے پاس نوکر نہیں ہے, تو وہ کسی بھی چلتے ہوئے عجم کو یہ کہہ سکتا تھا کہ تم میرا سامان اٹھا کے لے کے چلو. اب وہ عجم آزاد ہوتا تھا, غلام بھی نہیں ہوتا تھا, مثلا صاحب حیثیت ہے, لیکن اگر عرب نے کسی عجم کو حکم دے دیا تو وہ عجم منع نہیں کر سکتا تھا, اس کو اٹھانا ہوتا تھا. اس حد تک قوم پرستی مچائی ہوئی تھی. دو ثقافتوں کے ذریعے سے بنی امیہ نے عرب قوم پرستی کو زندہ کیا. غرض اسلام کی ہر چیز کو برباد کر رہے تھے, اور امام نے کیا کام کیا؟ امام نے دعا کا سہارا لیا. اس دعا کا سہارا لینے کا مطلب کیا ہے؟ ذرا اس میں ہم لوگوں کے لیے ایک نقطہ ملتا ہے, وہ یہ کہ کیا ہمیں بھی یہ سہارا نہیں لے لینا چاہیے؟ کیا ہمیں بھی اس طرف نہیں جانا چاہیے؟ مثلا ہمارے زمانے کے اندر کیا ہو رہا ہے, میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, دیندار کو چار جگہوں کے اوپر مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے. ایک طرف سے بے دین ثقافت آتی ہے, ایک طرف سے غیر اسلام ثقافت آتی ہے, ایک طرف سے غیر شیعہ ثقافت آتی ہے, اور ایک طرف سے فرقے کے اندر متعدد فرقے کے گروہ بنے ہوئے, اور وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں. ان تمام کے حل کو کیا تجویز کیا جائے گا؟ مولا نے جو حل تجویز کیا ہے جو میں اب تک سمجھ پایا ان دعاؤں کے پیچھے, وہ خدا کے ساتھ رابطے کے حل کو تجویز کیا ہے. اس کے اوپر چند نکات آپ کی خدمت عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے مولا. اب تک کیا بیان ہوا؟ ہمارے ساتھ ایک مشکل ہے اس محفل کے اندر, مجھے اس کا یہ پتا نہیں ہوتا کہ اس کے لسنرز کتنے منٹ کے بعد جمع ہوں گے, تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اصلی بحث کب شروع ہو رہی ہے. اچھا, پھر ڈر یہ لگا رہتا ہے کہ اگر اصلی بحث کنوے نہیں ہو رہی تو بیچ میں آنے والا کہاں تک آگے آئے گا, تو وہ آیا وہ پک کر پائے گا کہ پیچھے سے جو گفتگو چل رہی ہے وہ اصل پس منظر کیا ہے. پس منظر ہمارا یہ ہے, کم سے کم آج بتا دیتے ہیں, پس منظر یہ کہ ہم نے دیکھا کہ آج کے دیندار کے لیے ٹھیک ٹھاک مشکلات ہیں. اپنے دین پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو چار محاذ اس کے سامنے آ جاتے ہیں، ایک بے دینی کا محاذ، ایک غیر اسلامی محاذ، ایک غیر شیعہ فرقوں کا محاذ، اور ایک پھر خود فرقے کے اندر مختلف گروہوں کا محاذ. ان تمام کے اندر جب دیندار حرکت کرنا شروع کرتا ہے تو بہت ساری غلطیوں کا شکار ہو جاتا ہے. کبھی وہ اسلام کے دفاع میں کچھ کوشش کر رہا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ کسی اور دین کا ساتھ دے گیا وہ. کبھی وہ فرقے کے دفاع کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے وہ اسلام کو نقصان پہنچا گیا. کبھی وہ فرقے کے اندر موجود اپنے کسی گروہ کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے وہ فرقہ بدنام ہو گیا. مثالیں اس کی بہت زیادہ ہیں. دو ایک مسجد کے اندر بعض اوقات دو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں کسی بات کے اوپر. وہ کہہ رہا ہوتا ہے میں حق پر ہوں، دوسرا کہتا ہے میں حق کے اوپر ہوں. اس لڑائی کو وہ آگے بڑھاتے ہیں، اتنا آگے بڑھاتے ہیں کہ بعد میں پتہ چلتا ہے اس سے خود فرقہ بدنام ہو گیا. اسی طرح دین کے نام پر، اسی طرح ہر چیز کے نام پر. ہم نے کہا حل کیا ہے، حل کے لیے کیا کرنا چاہیے. ہم نے کہا چوتھے امام کی زندگی کو دیکھنا چاہیے، امام نے اس دور میں کیا حل نکالا تھا. انہوں نے کیا حل نکالا تھا؟ انہوں نے دعاؤں کا حل نکالا جو صحیح سجادیہ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. اب یہ دعا کا حل ہے کیا، اس کے اوپر تھوڑا سا ہمیں کام کرنا پڑے گا. دعا کی حیثیت ہمارے نزدیک کیا ہے؟ ہمارے نزدیک دعا کی حیثیت منتر کی طرح ہوتی جا رہی ہے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ دعا کیا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس دعا نے کیا کہا ہے، لیکن ہم وہ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں تاکہ اس دعا کے اثر کو حاصل کر لیں. تو گویا ہم دعا نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ہم نعوذ باللہ تعالیٰ ایک منتر کی صورت میں اسے ادا کر رہے ہوتے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم خود معتقد ہوتے ہیں کہ دعا پڑھنے کی نہیں ہے، دعا مانگنے کی ہوتی ہے. خود سوچیے گا، مثلا جب آپ اردو میں کہتے ہیں دعا، تو اب دعا کے بعد اردو میں کیا آنا چاہیے؟ دعا پڑھو یا مانگو؟ طبیعت تو دعا کو مانگا جاتا ہے، یعنی دعا کسی سے مانگی جاتی ہے. دعا کیا ہے؟ ایک کمتر کا سب سے اعلیٰ سے کسی مشکل کو دور کرنے کے لیے یا کسی آسانی کو حاصل کرنے کے لیے طلب کرنا. ایک کمتر کا یعنی انسان کا سب سے اعلیٰ سے یعنی خالق متعال سے یا تو کسی مشکل کو دور کرنے کے لیے کچھ مانگتا ہے یا کسی آسانی کو حاصل کرنے کے لیے مانگتا ہے. یہ مانگنا دعا کہلاتا ہے کہ وہ جا کر مانگے، اس کو کہتے ہیں ہم دعا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو صحیح سجادہ ہمارے پاس ہے کہ ہمیں پڑھنا نہیں ہے بلکہ یہ ہمیں مانگنا ہے، یہ ہمیں مانگنا ہے. اچھا جب مانگنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا دعا کا اصل مقصد کیا ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ میں نے ایک جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، اللہ کے ساتھ رابطے کو بنانے کی کوشش کرنا. آپ تمام عبادات کے اندر غور کر لیجیے، سادہ سی عبادت جو ہم اور آپ انجام دے رہے ہیں، انتہائی اہم عبادت، نماز کی عبادت. فرمائیے نماز کی روح کیا ہے؟ کچھ جسمانی طہارتیں ہیں، کچھ الفاظ کی ادائیگی ہے، اور کچھ جسمانی حرکتیں ہیں. ٹھیک ہے، پانی وانی ڈالنا ہے آپ نے تیمم اور غسل کے لیے اور وضو کے لیے، کچھ الفاظ ادا کرنے ہیں آپ نے جو بمشکل 10 منٹ لگیں گے، چار رکعت نماز پڑھنی ہے. کچھ جسمانی حرکتیں ہیں اور وہ بھی انتہائی آسان ہے، کوئی یوگا کی طرح کی نہیں، یہ بہت سخت حرکت ہے، یہ نماز ہے. تو ہم جانتے ہیں یہ نماز نہیں ہے. اس تمام کے پیچھے ایک اور چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ روح کا خدا کی طرف متوجہ ہونا. یہ نماز کی اسپرٹ ہے، روح کا خدا کی طرف متوجہ ہونا. یہ دعائیں ساری کیا ہیں؟ یہ دعائیں سب کا سب خلاصہ ہوں گی ایک بات میں، کہ مجھے اور آپ کو خدا سے ایک رابطہ دے سکیں. اگر یہ دعائیں مجھے اور آپ کو رابطہ دے سکیں خدا نمتال کے ساتھ، تب تو اس دعا نے کمال کر دیا. اور اگر ان دعاؤں کے نتیجے میں رابطہ نہیں ملا تو پھر سمجھ لیجئے آپ کا کوئی بھی کام ہو جائے اصل کام نہیں ہوا. اصل کام یہ تھا کہ مجھے اور آپ کو خدا سے رابطہ دے دے. اچھا یہ رابطہ کیوں ضروری ہے؟ اس کی بھی لوجک ہے. خدا نمتال نے قرآن کریم میں جب ہر چیز کو بیان کیا تو وہ اس چیز کو کیوں بیان نہیں کرے گا کہ اگر رابطہ نہیں بنا تو کیا ہوگا؟ رابطہ بننے کی لوجک کیا ہے؟ خدا نمتال نے سورہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى. انسان کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ اگر یہ خدا کے ساتھ رابطے میں نہیں آتا ہے تو طغیان کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رابطہ نہیں رہا تو پھر بندہ بندہ نہیں رہے گا، یقیناً اپنے مولا کے سامنے بغاوت کر دے گا. یہ کس کے لیے اس نے استعمال کیا ہے؟ کہ فرعون تک کے لیے قانون کے لیے. پھر اور قرآن کے ساتھ مشکل کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ مشکل یہ کہ وہ اس بات کو بھول گیا کہ وہ بندہ خدا ہے. جب وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ میں بندہ خدا ہوں تو وہ اپنی طاقت کو دیکھ کر سمجھتا ہے میں ہی خدا ہوں, تو وہ کہہ دیتا ہے انا ربکم الاعلا, میں ہی تمہارا پروردگار ہوں. بے عینے یہی مشکل ہم اور آپ کے ساتھ کی. جتنی دیر ہم خدا کو بھلاتے ہیں اتنی دیر اپنے آپ کو چھوٹا سا خدا سمجھنے لگتے ہیں. اس جملے کے اوپر غور فرمائیے گا, جتنی دیر ہم خدا کو بھلاتے ہیں اتنی دیر حسب طاقت جتنی طاقت ہمارے پاس ہوتی ہے اپنے آپ کو چھوٹا سا خدا سمجھنے لگتے ہیں, اتنا ہی ہم خدا سے دور ہو جائیں گے. یہ خدا نے انسان کی حکمت ہے, لہذا اس نے تمام عبادتوں کے اندر اسٹریٹجی رکھی ہے, خدا کو یاد کرنے کی کوشش کرو. لہٰذا کسی نے ایک دفعہ ہم سے سوال کیا, کہنے کہ یہ نماز پڑھنا واجب ہے؟ جہاں واجب ہے. کہنے کا دن میں کتنی ہے؟ پانچ, فجر ظہر عصر مغرب عشاء. کہنے کا اگر کوئی دیر سے پڑھے تو قضا ہوتی ہے, اگر کوئی ساری صبح کو پڑھ لے تو کیا نقصان ہے؟ پانچ ہی پڑھنی ہے نا, ساری صبح پڑھ لو تو کیا نقصان ہے؟ کہنے کا بھائی ہر ایک کا وقت ہے, زہر کا وقت آئے گا تو زہر پڑھنا. کہنے کا اچھا اگر پڑھ لے اکٹھا تو کیا برائی ہے؟ پانچ تو پڑھنی نا, دیر سے بھی نہیں پڑھنی جلدی پڑھنی. سوچی بات کیا نقصان ہوگا؟ کیوں خدا نے مطالعہ چاہا ہے کہ یہ وقت پر ادا ہو؟ اچھا کوئی ممکن ہے جسمانی مسئلہ تو ہماری, ہمیں کیا معلوم زہر کے وقت اس طرح کھڑے ہونے میں کیا مسئلہ ہے, عشاء کے وقت ایسے کھڑے ہونے میں کیا مسئلہ ہے؟ ممکن ہے کوئی جسمانی مسئلہ, لیکن ایک وجہ مجھے بہت